سر کو پیغام ہے کچھ سبا سے. ہمارے حضرت شیخ العلماء جو معارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سر کو پیغام ہے کچھ سبا سے. جس کو نسبت اللہ ہے
کوئی مجھے دوبارے
سر کو پیدا ہے کچھ جبانے ملتنے فرمایا کہ رسوخ مطلوب نہیں، دوام عمل مطلوب ہے، یعنی عمل کیے جائے گو یہ تکلف صحیح، گو بتکلف صحیح، اگر احیاناً خلاف حدود شریعت کام ہو جائے توبہ سے فوراً اس کی تلافی کر لے، تاخیر توبہ باعث ضرر ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ رسوخ پکا پن مطلوب نہیں، دوام عمل مطلوب ہے، گو بتکلف صحیح، اگر احیاناً خلاف حدود شریعت کام ہو جائے توبہ سے فوراً اس کی تلافی کر لے، تاخیر توبہ باعث ضرر ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، توبہ میں دیر کرنا نقصان دہ. ارشاد فرمایا کہ کلام میں، معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی عنوان نہ آنے پائے جس میں اپنی بڑائی یا کمال یا خوبی ظاہر ہو. ارشاد فرمایا کہ کلام میں، معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی عنوان نہ آنے پائے جس میں اپنی بڑائی یا کمال یا خوبی ظاہر ہو. اس بات کی طرف جملہ اہل تعلق کی نگرانی بھی خصوصی چاہیے، نیز تاکید بھی کرتے رہنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ اساتذہ اور مدارس کے طلباء کو استغفار کا اہتمام اور حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کے مطالعے کا اہتمام چاہیے، اور جزاء الاعمال کو گھروں پر سنانے کا نظم بھی ہونا چاہیے، یعنی اعمال کا بدلہ. اس نام سے کتاب ہے جزاء الاعمال، اس میں اعمال کا بدلہ یعنی گناہوں کے، نیکیوں پر جو اجر ثواب ملتا ہے اور گناہوں پر جو سزا ملتی ہے اس کا بیان ہے. گناہوں کے نقصانات کو طلبہ اور اپنے بچوں کو زبانی خوب یاد کرا دینا چاہیے. رزق کی کمی میں معاصی یعنی گناہ یا ان کے مقدمات کے ارتکاب کو بڑا دخل ہے، گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے. اسی طرح حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ ہر شخص کو نہایت ضروری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی فہم سلیم عطا ہوتی ہے جو بڑی دولت ہے. ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں سے گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی اذیت پہنچتی ہے انہیں کبھی کبھی کچھ ہدیہ بتکلف پیش کر دیا کرے، اور کبھی کبھی دعوت اور ناشتہ بھی کر دیا کرے، اس سے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا، اور بوقت اذیت یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، اور حق تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کو بھی سوچیں. ارشاد فرمایا کہ نماز میں خشوع سے نماز کامل ہو جاتی ہے، اور خشوع بغیر استحضار حق کے حاصل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اس کا دھیان، اس کے بغیر نماز میں خشوع نصیب نہیں ہوتا، خشوع کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی. یعنی جب اس دھیان سے نماز پڑھے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی. خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ قلب حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے دھیان سے جھکا جا رہا ہو. خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ قلب حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے دھیان سے جھکا جا رہا ہو. لیکن یہ دھیان بھی کب عطا ہوتا ہے؟ جب بزرگان دین سے تعلق ہو اور ان کے مشورے سے کچھ اللہ کا نام لینا شروع کر دیا جائے. اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب، جب زبان سے اللہ اللہ کرو گے تو اس تکرار اور بار بار اللہ پاک کا نام لینے سے دل میں حق تعالیٰ کی محبت اتر جائے گی، اور ہر وقت دھیان رہنے لگے گا کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس مشق کی برکت سے بآسانی نماز کی نیت باندھتے وقت یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں قائم ہو جائے گا. اور جب یہ دھیان غائب ہو جائے تو پھر اس کو تازہ کر لیا جائے. اس طرح سے نماز خشوع والی اور کامل ہو جائے گی، اور یہی نماز پھر آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوگی. اسی طرح تلاوت کے وقت بھی یہی خیال ہو کہ حق تعالیٰ ہماری تلاوت اور ذکر کو سن رہے ہیں اور ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. بلکہ یہ تصور تو ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ دائمی حضوری غفلت سے اور گناہ سے بچانے کے لیے اکثیر اعظم ہے. دائمی حضوری یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت نصیب ہو جائے، یہ گناہ سے اور اللہ سے غفلت سے بچانے کے لیے بہترین نسخہ ہے. سب سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اکبر مرتب کے دو شعر مناسب موقع درج ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے دو فارسی اشعار ہیں، نور حق از ذکر حق در جا رسد، از زباں در دل از زباں در دل ز دل تا جا رسد، ز دل جا از زباں در دل ز دل تا جا رسد. یعنی حق تعالیٰ کا نور حق تعالیٰ کے ذکر سے جان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے پہلے زبان سے دل میں، پھر دل سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. اور جان خود بازات حق آویختہ، درد دل اندر دعا آمیختہ. اللہ والے اپنی جان کو حق تعالیٰ سے باندھے ہوئے اور درد دل کو دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ کافروں کی آپس میں دوستی اور طرح کی ہوتی ہے، یعنی صرف دنیا کے اغراض سامنے ہوتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی آپس میں دوستی کی علامات اور لوازم حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اے ایمان والے بندے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جن کی شان دوستی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روک ٹوک کرتے ہیں. افسوس کہ آج کل ہم لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کی وہ دوستی کا حق سمجھتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ میں کچھ کہوں گا تو وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے اور دوستی ختم ہو جائے گی. اس جرم کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے قلوب آپس میں ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر غائبانہ تنقید اور غیبت کرتا ہے، اور یہ سزا مطابق عمل ہے. کیونکہ جو شخص حق تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں، یعنی جو احکام اللہ نے دیے ہیں اور جن باتوں سے منع فرمایا، خاموش رہا، گویا اس نے حق تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، پھر اس کا احترام دلوں سے کیوں کر نہ اٹھ جائے گا. حضرت اقدس پورپوری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک بزرگ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، اتنا صدمہ ہوا کہ گھر آ کر صاحب فراش ہو گئے اور پیشاب میں خون آ گیا. اللہ اکبر، کس درجے کے بزرگ تھے. عموماً آج کل کی دوستی اسی طرح کی ہوا کرتی ہے. من ترا ملا بگویم تو مرا حاجی بگو, میں تجھے ملا کہا کروں گا اور تم مجھ کو تم مجھے حاجی کہا کرنا. حالانکہ مومن آئینہ ہے مومن کا. حدیث پاک ہے, المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات کھٹک والی دیکھے تو مناسب موقع سے مناسب انداز سے اور اپنے کو کمتر اور مخاطب کو افضل سمجھتے ہوئے عرض کر دے, دوسروں سے کہتا نہ پھیرے. اسی لیے حدیث میں آئینے سے مثال دی ہے کہ آئینہ صرف اسی کو عیب بتاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے, دوسروں کو غائبانہ نہیں بتاتا. پس مسلمان کو بھی اس حدیث پاک پر عمل اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح لفظ آئینے سے صاف واضح ہوتا ہے, اور غیبت کا زنا سے اشد ہونا دوسری حدیث سے منصوص بھی ہے. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا في الدين يلبسون للناس جلود الظأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحلیم فیہم حیوان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا داروں کو دھوکہ دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دمبوں کے چمڑے کے کپڑے پہنیں گے, یعنی موٹے کپڑے مسلے کمبل وغیرہ کے, تاکہ لوگ ان کو عبادت گزار اور زاہد اور تارک دنیا سمجھیں. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی, ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور نرم ہوں گی, یعنی ان کی باتیں خوشگوار لذیذ اور نرم ہوں گی, لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے, یعنی سخت بے رحم. اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتے ہیں, کیا یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا میرے ڈھیل دے دینے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں؟ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہی میں سے بلا و فتنے کو مسلط کروں گا, یعنی ان پر ایسے حکام اور عمراء یا اشخاص کو مقرر کروں گا جو ان کو مصائب و آفات میں مبتلا کر دیں گے. ایسی بلا اور فتنہ کے عقل مند اور دانا اشخاص اس کے دفع کرنے سے عاجز اور حیران ہوں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے خصوصی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کرے, مثلا مدرسہ مسجد بنوانا, واعظ کہنا وغیرہ, تو خالص نیت رضائے الہی کا قلب میں استحضار کریں. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اعمال میں بدون صحبت اہل اللہ کے اخلاص نہیں پیدا ہوتا, لہذا ہر شخص کو صحبت بزرگان دین کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے تمام. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. سرکہ استعمال کرنا سنت ہے. جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا. خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے, چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو, تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے. گوشت کھانا سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سن 6 ہجری کے غزوات کے بیان میں خیبر سے ملحق ایک موضع فدق تھا. تو ہو گیا. پھر آپ خیبر سے فارغ ہو کر وادی القرا کی طرف متوجہ ہوئے. وہاں کچھ یہود اور کچھ عرب تھے. بعد جنگ کے وہ بھی فتح ہوا اور آپ وادی القرا میں 4 روز رہے. جب یہود تیما کو یہ خبر پہنچی انہوں نے آپ سے صلح کر لی اور اپنے اموال پر قابض رکھے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر و فدق والوں کو نکالا تھا اور تیما اور وادی القرا والوں کو اس لیے نہیں نکالا کہ یہ مواضع شام میں سے ہیں. پھر خیبر سے واپس تشریف لا کر شوال سن 7 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف نہیں لے گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.